أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين، أما بعد، فقال الإمام أبو عبد الله عليه السلام: إني أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحييت، ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه، فليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. حضار محترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجھے اس پروگرام میں کچھ جلدی آنا تھا، شہر کے حالات کی وجہ سے کچھ لیٹ پہنچا، اس وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں. اور یہاں اس پروگرام کی جو انتظامیہ ہے اور آئیسو کے برادران کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہاں بلایا اور آپ سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا. حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا اصحاب کا وہ تاریخی داستان جو سن 61 ہجری میں ارض کربلا میں وجود میں آئی، یہ واقعہ اپنے اندر اتنے مطالب اور حقائق پر احاطہ کیے ہوئے ہیں کہ اگر ہم ان چیزوں پر متعلق کچھ بات کرنا چاہیں، جائزہ لینا چاہیں، تو کافی وقت درکار ہوگا. اور یہاں بھی اس حالات کے حوالے سے فارسی جو مثال ہے مستمع صاحب سخن را روی کار میاورت، تو یہاں بھی کچھ خاص حالت کی وجہ سے پروگرام تو اچھا پروگرام ہے، لہذا جو بھی خطیب ہو مقتضائے حال کے حوالے سے مختصر ہی کرنا بہتر ہے. اس وجہ سے میں اختصاراً چند جملے اس سلسلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس واقعے کا جو فلسفہ ہے یا شہادت کا فلسفہ ہے یا مختلف عناوین اور عبارات کے تحت بیان کیا جاتا ہے. ان عناوین میں سے ایک عنوان کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، اور یہ عنوان خود امام عالی مقام کے کلمات میں موجود ہیں. امام عالی مقام نے اہل بصرہ کو ایک مراسلہ بھیجا، اس مراسلے کا ایک حصہ یہ ہے. انی ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیہ، اے لوگو میں تم کو کتاب خدا اور سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دعوت دیتا ہوں، آؤ ہم سب مل کے کتاب خدا یعنی قرآن اور سنت پیغمبر پہ ہم عمل کریں گے. اس لیے کہ اس وقت نہ کتاب خدا پہ عمل ہو رہا ہے نہ سنت پہ عمل ہو رہا ہے، اور یہ مدعیان خلافت قرآن کو بھی پس پش ڈالا ہے اور سنت کو بھی پس پش ڈالا ہے. اب ہم مل کے اتحاد سے، وحدت سے اس دو عظیم اسباب سعادت یعنی قرآن اور سنت پہ عمل کرنا، یہ عظیم سبب سعادت ہے انسان کی، اس پر ہم عمل کریں گے اور معاشرے میں نافذ کریں گے تاکہ معاشرہ بھی سعادت مند ہو، آنے والے انسان بھی سعادت مند ہو، اور ہم بھی اپنے وظیفے پہ، ذمہ داری پہ عمل کریں، ہم بھی عہدہ برا ہوں گے. اب اس کی ضرورت کیوں آئی؟ اس دعوت کی اسی مراسلے میں یہ موجود ہے. فَإِنَّ السُنَّتَ قَدْ اُمِیتَتْ وَالْبِدْعَةَ قَدْ اُحْیَتْ، اس لیے جو حضور کا طریقہ کار تھا سنت، اور وہ منہاج العمل تھا، یہ تو مٹ چکا ہے، وہ تو زندہ نہیں ہے. اور اس کے بدلے والبدعت قد احیت، اس کے بدلے جو بدعت ہے قرآن و سنت کے خلاف جو بھی اقدام ہوگا، جو بھی فکر ہوگی، جو بھی نظریہ ہوگا، جو بھی طریقہ کار ہوگا قرآن و سنت کے علاوہ، وہ سب بدعت ہے. تو بدعت کو زندہ کیا گیا ہے اور اس سنت کو مٹایا گیا ہے. اب سنت زندہ نہیں اور بدعت زندہ ہے, رائج ہے. اب ہمارا یہ فرض ہے کہ سنت کو زندہ کرنا اور بدعت کو جو دین اسلام کے مخالفین نے رائج کیا ہے اس کو مٹانا اور ختم کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. سنت کیا ہے؟ قرآن تو معلوم ہے, ایک کتاب ہے جو حضور کے زمانے سے اسی شکل میں موجود ہے, اور آج بھی ہمارے پاس وہی قرآن موجود ہے جو حضور پر نازل ہوا تھا. کوئی تحریف نہیں ہوئی, کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, اور نہ یہ قرآن 40 پاروں پر مشتمل ہے, یہی پارا ہے, یہی قرآن ہے جو اس وقت 30 پاروں پہ 30 اجزاء پر مشتمل ہے, یہی قرآن ہے. تو اس قرآن کے احکام پہ لوگوں نے عمل نہیں کیا, یہ تو واضح ہے. لیکن سنت سے مراد کیا ہے؟ یہاں سنت سے مراد وہ طریقہ ہے. اگر جی ہمارے علماء فقہ میں اور اس سے پہلے اصول میں کتاب و سنت کی وضاحت اور تشریح میں فرماتے ہیں, تین چیزیں سنت میں شامل ہیں, قول معصوم اور فعل معصوم اور تقریر معصوم. ابھی بیان کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے. یہاں منظور وہ طریقہ ہے جو حضور نے اسلام نافذ کرنے کے لیے اپنایا تھا اور قرآن تطبیق کرنے کے لیے معاشرے میں جو طریقہ اپنایا تھا اور وہ جو روش حضور نے اپنائی تھی, وہ طریقہ وہ روش اب اس کا نام و نشان نہیں ہے. اب جو طریقہ اور روش جو موجود ہیں یہ جاہلیت کی روش ہیں اور بنی امیہ کا خود ساختہ ہے, اور بنی امیہ جب اسلامی ممالک میں اسلامی حکومت کا زمام جب ہاتھ میں لیا, سنبھال لیا, تو اسلام کو تہ و نہس کر دیا. احمد امین مصری, مصر کا ایک دور جدید کا ایک کاتب تھا, مورخ تھا, اور وہ ہمارے لحاظ سے بہت متاثر شخص تھا, اور وہ بنی امیہ کے تقریباً مدافع ہیں, اسی حمایتی تھے. لیکن اس نے ایک جگہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ ان مروان حد ما کل ما بناہ الاسلام من قبل, مروان نے سب چیز کو تہ و نہس کر دیا, تہ و بالا کر دیا جو اسلام نے بنایا تھا, جو اسلام نے لایا تھا اور بنایا تھا. اس کو بنی امیہ کا جو ایک وقت تقریباً 6 سال مروان خلیفہ ثالث کا مشیر رہا اور سارے معاملات اس کے ہاتھ میں تھے, اس نے تہ و نہس کر دیا اسلام. یہ بنی امیہ یعنی خلیفہ ثالث کے زمانے میں. پھر خلیفہ ثالث کے بعد سے یہ جو امام حسین علیہ السلام نے جو مراسلہ بھیجا ہے, یہ 60 ہجری ہے, 60 ہجری کے اواخر ہے, اور تقریباً 40 سال کے 40 ہجری سے 60 سال تک یہ دور معاویہ کا دور تھا, جو تمام اسلامی ممالک, اس وقت جو اسلامی ممالک ہیں سب پر اس کی حکمرانی تھی. حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد تقریباً 6 مہینہ امام حسن علیہ السلام بیروان خلیفہ اکثر ممالک پر حاکم تھے, امام کے ساتھ صلح ہونے کے بعد سے سارا باغ دور جو ہے نا, ساری باغ دور اس کے ہاتھ میں چلی گئی. تو یہ 40 سے ساٹھ سال، یہ بیس سال اس سے پہلے جو مروا نے جو کام کیا ہے سب کو تہز نہز اور تہو بالا کر دیا. اب اس میں معاویہ نے مزید اسلام کے حقائق اور نام طریقۂ حکمرانی سب مٹا دیا تھا، جاہلیت کے نظریے کا حامی تھا. اب مثلاً حضور کا جو طریقہ تھا سیاست حکمرانی کا ایک طریقہ تھا، تقسیم ثروت کا ایک طریقہ تھا، منہاج تھا، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کا ایک طریقہ تھا، بیت المال خرچ کرنے کا ایک طریقہ تھا، فقیر فقراء کی حمایت کرنے کا حضور کا ایک طریقہ تھا، ظالم سے مقابلہ کرنے کا حضور کا ایک خاص طریقہ، مظلوم کی حمایت، زندگی کے ہر شعبے میں حضور کا ایک راست ایک طریقہ تھا. اور یہ طریقہ بمعنی یہ سنت ہے، اور درواقعی یہ سنت قرآن کی عکاسی کرتی تھی. قرآن کے جو مفاہیم ہیں، قرآن کی تعلیمات ہیں، اور قرآن میں جو حقائق ہیں، دستورات ہیں، اجتماعی شکل میں حکمرانی کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، یہ سب حضور نے اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کیا. وہ عمل جو قرآن اس پہ حضور نے نافذ کیا تھا، یہ سنت پیغمبر. امام فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کیا کیا ہے، اس طریقے کو، اس سنت کو ختم کر دیا ہے. تو اب قرآن کی حکمرانی نہیں ہے، خدا کی حکمرانی نہیں ہے، ظالم سے مقابلہ کرنے کا مسئلہ نہیں. اب یہ خود ظالم ہیں یہ لوگ، مظلوم کی حمایت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہوتا. اسی لوگوں نے بہت سے لوگوں پہ ظلم کیا، قتل کیا، اسے تو کوئی حد و حساب نہیں ہے. اب ہم کیا کریں، آئے میدان میں. اہل بصرہ سے خطاب ہے لیکن حکم سب کے لیے ہے، اس وقت بھی ہمارے لیے بھی ہے. آئے میدان میں، ہم میدان میں آ کے سب مل کے اتحاد سے قرآن اور سنت کو محور اتحاد قرار دے کے ہم اس کو دوبارہ زندہ کرنا چاہیں گے. قرآن کو زندہ کرنا، زندہ کرنے کا مطلب یعنی معاشرے پہ پر نافذ کرنا. سنت کو بھی زندہ کرنا مطلب یہ ہے کہ اسی طریقے پہ چلنا ہے جو طریقہ حضور نے ہمیں بتایا تھا. یہ دونوں چیزیں، دو عمود، دو ستون اگر زندہ ہو جائیں، قرآن کی حکمرانی اور قرآن کی حکمرانی حضور کی سنت کے مطابق، اور یہی سنت جو ہمارے ائمہ علیہ السلام نے بعد میں بھی اسی سنت کا دفاع کرتے تھے، ہمارے ائمہ کا رویہ بھی وہی سنت کے مطابق ہے. یہ دو چیز نہیں ہے، سنت پیغمبر اور ہمارے ائمہ علیہ السلام کی سنت ایک چیز ہے، پیغامات ایک چیز ہیں، تعلیمات ایک چیز ہیں، لیکن زمانہ مختلف ہے، لہذا شکل مختلف ہو گئی ہے. تو جب سنت اگر زندہ ہو جائے، قرآن کی حکمرانی دوبارہ معاشرے پر نافذ ہو جائے، تو اس میں ہم معاشرے کی فلاحی ہے، معاشرے کی بلائی ہے، افراد کی بلائی ہے، اور قرآن بھی زندہ ہوگا، اللہ کا حکم بھی نافذ ہوگا، اور انسان اپنا جو اپنی جو ذمہ داری ہے یہ نبھانے میں انسان کامیاب ہوگا، اور مجموعی طور پر انسان کو سعادت نصیب ہوگی، اور اسی سعادت کے لیے اور اسی رحمت کے لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ قرآن اور سنت پہ عمل کرنا. آپ خود امام عالی مقام کے دوسرے کلمات سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں کہ اس زمانے میں حق پر کیا عمل ہو رہا تھا، قرآن پر کیا عمل ہو رہا تھا، سنت پر کیا عمل ہو رہا تھا. آپ دیکھیں یہ دلسوز کلمات جو امام عالی مقام نے اس وقت، یعنی تقریباً مدینہ سے مکہ، مکے سے خروج کے بعد سے واقعہ عاشورا تک کے درمیانی اس عرصے میں یہ خطبات امام سے منقول ہیں. ایک جگہ امام فرماتے ہیں الا ترون الی الحق لا یعمل به، اے مسلمانوں کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو جو حق پر عمل نہیں ہو رہا. اہل بصرہ سے فرمایا کہ قرآن اور سنت کے احیاء کے لیے آج ہم اس پر عمل کرنے کے لیے کوشش کریں گے، چونکہ سنت مٹ چکی ہے. یہاں فرما رہے ہیں امام حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، جو عمل ہو رہا ہے سب باطل ہے، وہ خلافت کا سلسلہ بھی باطل ہے، حکمرانی کا طریقہ بھی باطل ہے، تقسیم اموال بیت المال مسلمین تقسیم کرنے کا طریقہ بھی باطل ہے، ظالمی حکمران ہے تو مظلوم کو وہاں سے انصاف کہاں ملے گا. الا ترون الی الحق لا یعمل به، کیا تم نہیں دیکھتے ہو حق پر عمل نہیں ہو رہا. اور وان الباطل لا یتناہی عنہ، باطل کی کوئی حد نہیں ہے، انتہا نہیں ہے. باطل بے حد اور بے انتہا معاشرے میں رائج ہے، حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے. اس وقت ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ یہ ذمہ داری صرف امام کی نہیں ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے. امام نے مومن کے طور پر فرمایا اس صورت میں چاہیے فلیرغب المؤمن فی لقاء اللہ محقا، اس صورت میں مومن کو چاہیے، یہاں لفظ مومن ہے، صرف امام کا فرض نہیں ہے. امام تو امام المومنین ہے، لیکن مومنین کو بھی چاہیے، مومنین کا فرض ہے. کیا فرض ہے اس صورت میں؟ فعل المؤمنین درود پڑھیے، فلیرغب المؤمن فی لقاء اللہ محقا، ہم مومن کو چاہیے کہ اس حالت میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جان قربان کرنا، اللہ کے راہ میں جان دینا چاہیے مومن کو. اب مومن زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، زندہ رہنے کا اس حالت میں کوئی جواز نہیں ملتا. مومن کیوں زندہ رہنا ہے بھائی، جب تک حکم خدا پامال ہو رہا ہو، اسلام پہ جب عمل نہیں ہو رہا اور انسان اس راہ میں جہاد نہ کرے، مقابلہ نہ کرے، ظالم سے نہ لڑے اور آرام سے زندگی گزارتا رہے، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے. فلیرغب المؤمن فی لقاء اللہ محقا، مومن کو چاہیے اللہ تعالی سے ملے، در حالی کہ یہ حق پر ہوتے ہوئے اللہ سے ملے. حق پر ہونا یہی ہے کہ اللہ کے لیے جلے، انسان لڑے اور جنگ کرے اور جہاد کرے خدا کے لیے، دین خدا کے نفاذ کے لیے. کیوں بھائی؟ فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً وَالْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا، چونکہ میں دیکھتا ہوں، یہ امام عالی مقام کا نظریہ ہے اور یہ ہمارے لیے بھی حجت ہے، یہ ہمارا بھی نظریہ ہونا چاہیے. یہ صرف امام کا قول ہے، قول ہم پر حجت ہے. فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً وَالْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا، اس لیے میں نہیں دیکھ رہا کہ اس حالت میں مرنا، راہ خدا میں مرنا سعادت ہی سعادت سمجھتا ہوں، اور زندہ رہنا ظالم کے ساتھ اور ظالم سے مقابلہ کیے بغیر زندہ رہنا، یہ شقاوت ہی شقاوت سمجھتا ہوں. یہ ایک پیام ہے امام عالی مقام کا جو ہمیں دیا ہے کہ حق کے خاطر جان دینا ہوگا، حق کے خاطر. اب چند جملے حالات حاضرہ کے بارے میں دیکھیے، یہ حالت اس وقت بھی موجود ہے، یہی وہ حالت اس زمانے میں جو حالات تھے، اس وقت بھی یہ حالت موجود ہے. ظالم ہر جگہ ہے، ظالم ہی حاکم ہے، اور ہر جگہ مظلوم اپنے حق سے محروم ہے، اور روزانہ مظلوم مظلوم تر ہوتا جا رہا ہے، محروم محروم تر ہوتا جا رہا ہے، اور ظالم کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے، ظالم کے لیے میدان خالی ہے، اور ہر ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہتے ہیں یہ فلاں نے کیا فلاں نے کیا، اور آخر میں یہ خودکش کرنے والے کون ہیں؟ یہ بھی امریکائی ہیں، امریکہ سے آئے ہیں یہ لوگ، یہ بم دھماکے کرنے والے کدھر سے آئے ہیں؟ یہ خود اپنے پاکستانی نہیں ہیں؟ اور یہی پاکستانی ہیں، یہی پہ کسی مسلک سے ان کا تعلق ہے، اور یہ کہا جاتا ہے وہ کوئی مسلک ہی نہیں ہوتا. بھئی یہ حقیقی معنوں میں تو یہی ہے، جس کا مسلک صحیح ہو وہ ایسا کام نہیں کرے گا، لیکن ہم یہ کیوں کہتے ہیں کوئی مسلک نہیں ہے؟ وہ خود کہتے ہیں ہمارا مسلک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے نظریے کو سب سے صحیح وہ سمجھتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو اسلام مسلمانوں کا سب سے اعلیٰ مذہب کے مالک سمجھتے ہیں. ان کا میں نام لینا نہیں چاہ رہا، تو ان کا مذہب ہے، ان کا مسلک ہے. اس مسلک میں یہ نہیں کہتا، اس سارے مسلک والے اس قسم کے لوگ ہیں، اور اس مسلک میں دوسرے لوگ بھی ہیں جو معتدل ہیں، لیکن یہ لوگ جو شریر ہیں، شر پسند ہیں، شیطانی صفت کے صفت سے متصف ہیں، ان کا مسلک ہے، ان کا مذہب ہے، ان کا عقیدہ ہے. ہم کو مارنا ان کے لیے جنت کا سبب بنتا ہے، یہ عقیدہ ہے. ان کے مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے، وہ فتوے پر عمل کرتے ہیں، ان کے اپنے نظریے کے مطابق وہ یہ کام کر رہے ہیں. اب یہ مسئلہ الگ ہے کہ آیا ان کا نظریہ صحیح ہے یا غلط ہے. یقینی بات ہے نظریہ غلط ہے، صرف ہم نہیں کہتے ہیں، یہاں تک دوسرے لوگوں بھی کہتے ہیں، دوسرے علماء بھی کہتے ہیں کہ نظریہ غلط ہے. ان کا مسلک ہے، مسلک فلان 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 معلوم ہے ہمارے ملک میں. اب ہمارے خلاف کام کرنے کے لیے اس وقت پاکستان میں بطور خاص اور پورے عالم میں دو عفریت چھائے ہوئے ہیں، دو عفریت. ایک ہے عفریت سیاست، ایک ہے عفریت فرقواریت. یہ دونوں ہم پر مسلط ہوئے ہیں. ایک امریکہ ہے، امریکہ سیاست کے طور پر اور اقتصادی طور پر، عسکری طور پر پورے عالم پہ اپنی حکمرانی چاہتا ہے، ان میں سے ایک پاکستان ہے. پاکستان پر امریکہ اپنی حکمرانی، اپنا تسلط، اپنا سلطہ وہ چاہتا ہے. کس میدان میں؟ سیاسی میدان میں. ہمارے سیاستدان کے غلام بنے، وہاں سے جب آرڈر آئے گا ہمارے سیاستدان من و عن اس کی عملداری کرے اس پر، اور چون چرا نہ کہے، تعمیل کرے، تعمیل حکم کے لیے تیار ہو. تعلیم بھی امریکہ اپنی خواہش کے مطابق یہاں رائج ہونا چاہیے. یہ جو سلسلہ چلا ہے کہ دوسرے ممالک سے اچھے اچھے نمبر اچھے لڑکوں کو وہاں بلانا، اور وہاں سے جو ہے نا وہ فسٹ جو وہ ہے جو سسٹم ہے وہ پروگرام ہے، یہ وہ اسی کڑی کا ایک سلسلہ ہے یہ، کہ لڑکوں کو شروع ہی سے امریکائی بنانا ہے، امریکائی دماغ ان کے دماغ میں ڈالنا ہے. جب وہاں سے واپس آئے گا ہمارے بچے تو امریکائی بن کے آئیں گے. اسی طریقے سے چند سال کے بعد یہ تعلیم یافتہ افراد امریکائی بنیں گے، بھائی یا اکثریت امریکائی بنے گی، تو امریکائی کی حکمرانی ہو گئی یہاں. تعلیم کے حوالے سے سیاسی میدان پہ ہم پر جو ہے نا قابض ہونا ہے، اقتصادی لحاظ سے بھی ہم پر قابض ہونا ہے، ہر میدان میں ہم پر قابض ہونا چاہتا ہے. یہ سیاسی عفریت ہے. اور باقی ہے دوسرا جو عفریت ہے وہ فرقواریت کا عفریت ہے. یہی لوگ ہیں جو اپنے نظریے کو طاقت کے ذریعے نافذ کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ امریکہ کا بھی نظریہ بھی یہ طاقت کے ذریعے نافذ کرنا ہے، چاہے خود امریکہ کی طاقت ہو یا امریکہ کے پٹھو ہو جو دوسرے ممالک میں کارندے ہیں وہ کام کرتے ہیں. اور یہ جو مذہبی یہ ہے عفریت ہے، یہ طالبان کے نام سے ہو یا القاعدہ کے نام سے ہو یا سپاہ صحابہ کے نام سے ہو یا لشکر جنگوی کے نام سے ہو یا کسی اور نام سے ہو، ان کا نظریہ بھی یہی ہے، طاقت کے ذریعے اپنے نظریے کو مسلط کرنا ہے. یہ دونوں یہ دو عفریت کبھی آپس میں ملتے جلتے ہیں. ابھی بہت سے موارد میں یہ باعث امکان نہیں ہے کہ ان لوگوں کا امریکہ استعمال کر رہا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے ہر فرد کو امریکہ استعمال کرے. امریکہ ان کے بڑے افراد سے ان کا رابطہ ہے, اور بڑے افراد حکم سے یہ لوگ ہمارے خلاف بلکہ دوسروں کے خلاف بھی یہ کاروائیاں کرتے ہیں. تو یہ دو عفریت ہیں, ان دو عفریت سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے. ان سے مقابلہ کرنے کے لیے جب تک ہمارے اندر فکر حسینی نہ ہو, نظریے حسینی نہ ہو, شہادت حسینی نہ ہو اور قربانی حسینی نہ ہو, شہداء کربلا کا جذبہ قربانی نہ ہو, ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اس جذبے کو ہمارے اندر مضبوط کرنا ہوگا, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ان تمام عفریت سے, البتہ ایک حکمت عملی بنانے کے بعد, ان تمام عفریتوں سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دس بار دعا ہے کہ ہم سب کو اس سلسلے میں کامیاب فرمائے, اور جہاں جہاں مومنین چاہے کراچی میں, پاکستان میں, چاہے دوسرے ممالک میں ان افاریت سے, عفریتوں سے مقابلہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے اس اعلیٰ مقصد میں کامیاب فرمائے, اور یہ قلیل عمل بھی اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.